الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 22 سے سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدہ کی سرگزشت کا کچھ حصہ بیان ہو گیا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب انہیں احساس ہوا کہ میرا حمل اب ظاہر ہو جائے گا تو وہ بیت المقدس سے نکلی اور سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئیں. وہاں کچھ وقت ظاہر ہے کہ ان کو گزارنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ زچگی کا وقت آ گیا. وہاں سے اب قرآن آگے ان کی سرگزشت بیان کر رہا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی، یعنی وہ جہاں ٹھہری ہوئی تھیں وہاں ذرا باہر نکل کے کوئی نخلستان ہوگا، کھجور کے درخت ہوں گے، تو وہ کھجور کے تنے کے پاس آ گئی. یہاں قرآن مجید نے النخلہ کو معرف باللام کر دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ الا جز نخلہ، فرمایا ہے الا جز ان نخلہ. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے اور لکھا ہے کہ اصل میں لفظ النخلہ آیا ہے، یہ غالباً بستی سے باہر کھجور کا کوئی درخت ہوگا، یعنی جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں گرد و پیش میں باغات لگے ہوتے تھے. اب بھی جب ہم یثرب جاتے ہیں تو کم و بیش وہی صورتحال دیکھتے ہیں، یعنی بستی سے باہر نکلے تو بڑا شہر ہو گیا، تو جگہ جگہ کھجوروں کے باغ نظر آتے ہیں. اسی طرح کے کسی باغ میں ایک متعین درخت کے پاس وہ آ گئی. وہ اتفاق سے اس کی طرف آئیں یا اس کے لیے انہیں کوئی غیبی اشارہ کیا گیا تھا، دونوں صورتوں کا امکان ہے. تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے اس صورت میں بھی اور ان کو اشارہ کیا گیا کہ وہ وہاں آئیں. ہم بھی اپنی زندگی میں جن معاملات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں دونوں ہی امکانات ہیں، یعنی کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ چلے جائیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتفاقاً یعنی دیکھنے میں بظاہر کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہوتی ہے اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان خود بھی ادھر ہی کا رخ کرتا ہے. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تاہم اتنی بات واضح ہے کہ یہ پہلے سے متعین تھا، یعنی ایک درخت کے پاس نہیں بلکہ اس درخت کے پاس جو اسی مقصد سے متعین کر دیا گیا تھا. آ یہ تعین کسی باطنی ایما سے ان کے لیے وہاں جانے کا باعث بنی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ فلاں درخت کے پاس چلی جائے، اس لیے کہ الف لام کے ساتھ مذکور ہوا، یعنی یہ فرق واقع ہو گیا کہ اب یہ عام درخت نہیں ہے بلکہ ایک متعین درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ وہ وہاں آئیں. وہ اس تک کیسے پہنچیں، اس میں دو صورتیں ممکن ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا. اب جب وہ وہاں آئیں تو بڑی بے بسی کی حالت تھی، یعنی ان پر ایک ایسا ابتلا تھا جو اس دنیا میں کم ہی کسی شریف النفس خاتون پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں، اور بچے کی ماں جب اس طرح کوئی کنواری لڑکی بن جاتی ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس نفسیاتی دباؤ میں ہوگی، کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خود بچے کی پیدائش کے آخری لمحات بھی بڑی تکلیف کے لمحات ہو جاتے ہیں، تو ایک بے بسی کی حالت ان پر طاری ہے۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت پہ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی اس قدر آزردہ ہیں کہ ان کی زبان سے اس موقع پر جب وہ درخت کے نیچے چلی گئی ہیں، تنے سے انہوں نے ٹیک لگا لی، یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کس کرب، کس پریشانی میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے، ان الفاظ سے اس کرب اور پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک کنواری بچہ جننے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ رسوائی کا سامان ان کے لیے ہو سکتا تھا، یہ فکرہ اس کے لیے ان کے احساسات کی بالکل صحیح تعبیر ہے۔ یعنی جو الفاظ یہاں قرآن نے ان کے نقل کیے ہیں، یہی منہ سے نکلنے چاہیے تھے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اس نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، یعنی جس صورتحال سے میں اب دوچار ہونے والی ہوں اس سے موت بہتر تھی، اور لوگ مجھے بھلا دیتے، کوئی میرا ذکر بھی نہ کرتا۔ یہ انہوں نے اس وقت انتہائی کرب کے عالم میں، انتہائی بے بسی کے عالم میں کہا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ اس میں اب ان کی تسلی اور تسکین کی ضرورت تھی، تاکہ وہ بچے کو اللہ تعالیٰ کی عنایت کے زیر سایہ جنم دے سکیں۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ جب بندے کو آخری درجے میں آزما لیتا ہے تو پھر اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پر، یعنی جیسے یہ الفاظ زبان سے نکلے، اس پر مریم کے نیچے سے، یعنی وہ ذرا اوپر کی کسی جگہ پر ہیں، اس کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر فوراً آواز آئی۔ اللہ کے فرشتے ظاہر ہے کہ اس وقت گرد و پیش ہی میں موجود ہوں گے۔ اس نے پکار کر کہا، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پانی سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ یعنی ذرا نیچے دیکھو، جس ٹیلے پر تم بیٹھی ہوئی ہو، جہاں یہ درخت ہے، اس کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اس وقت تمہاری ضرورت کا سب سامان تمہارے پروردگار نے کیا ہے۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائی سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مزید یہ، وَحُزِّي إِلَيْكِ، ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ تو پینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جہاں تمہیں لایا گیا ہے، اس کے نیچے اس کا اہتمام موجود ہے، پانی کا شفاف چشمہ نیچے بہ رہا ہے، یہ ہر طرح کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی نشاط ہے، پانی پینے کے لیے بھی ہے، اور پانی غم زدگی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ یعنی پانی تو ہر لحاظ سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی کسی پہاڑی چشمے کا پانی، کیا ہی کہنے ہیں۔ چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور یہ کھجور کا درخت جس کے نیچے تم بیٹھی ہو، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اب کیا کرو؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف سے ہلاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ کھجور کا تنا जब फल देने की उम्र को पहुंच जाता है तो उसको हिलाना कोई आसान काम नहीं होता। ये महज एक इशारा है। इस तरह की सूरत हाल बिलमूम अल्लाह ताला जब गैर मामूली मौजजात दिखाते हैं तो हुआ करती है। चुनाचे सैयदना मूसा को भी ये कहा कि ये समंदर की तरफ अपनी लठिया करो, या जिस वक्त पानी के चश्मे फूटे उस वक्त भी ये फरमाया कि ज़रा इस चट्टान पर अपनी लठिया मारो, तो 12 चश्मे फूट निकले। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ये कहा कि वह हुज्जी इले के बेजिज़ नखला, तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, जानती हो क्या होगा, नीचे पानी का चश्मा बह रहा है और तो साकित तलई के रुतबन जनिया, बस ज़रा हाथ लगाने की देर है, तुम्हारे ऊपर तरोताज़ा खजूरें टपक पड़े। यानी ये सारा एहतमाम हमने करके रखा है, यहाँ हम लाए हैं तो ये सब एहतमाम हमारी तरफ से है। इसकी वजाहत में मैंने लिखा है कि मतलब ये है कि उनके लिए वहाँ ये एहतमाम किया गया था, यानी दरख्त मुतय्यन था, अल्लाह ताला उस दरख्त की तरफ ले गए। वो एक ऊंची जगह थी जिसके साथ ही नशेब था, नशेब में पानी का चश्मा बह रहा था, और दरख्त के साथ जब वो टेक लगा के बैठ गई तो फरिश्ते ने उनको कहा कि बस ज़रा उसको हिलाने की देर है, आपकी झोली में, आपके दामन में ऊपर से ताज़ा खजूरें आ गिरेंगी। अल्लाह ताला जब अपना कोई मिशन किसी के सपुर्द करता है, यानी ये उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, उन्होंने कोई मराकबा करके या अल्लाह ताला से दुआ करके ये बच्चा नहीं लिया था, अल्लाह ताला का फ़ैसला था। वो तो माबद में बैठी हुई थी, इबादत कर रही थी, उन्होंने अपने आप को माबद की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। हो सकता है 5-10 साल के बाद वो ये जिम्मेदारी छोड़ देती और उसके बाद अपना घर बसा लेती, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यही थी। अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया और उसको कुरान ने लफ्ज़ों में बयान किया है। कुरान मजीद इस तरह के मौक़ों पर लफ्ज़ इस्तीफ़ा इख्तियार करता है। इस्तीफ़ा यानी इंतखाब, किसी का अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब, अल्लाह का किसी को अपने किसी काम के लिए मुंतखब कर लेना, इसी से ये लफ्ज़ मुस्तफ़ा बनता है जो हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलते हैं। इसका अलामती इजहार किसी ज़माने में, ख़ास तौर पर बनी इसराइल के यहाँ, एक रस्म की सूरत में होता था, जिसमें तेल के चंद कतरे टपका दिए जाते थे कि अब इसका इंतखाब हो गया है, उसको मसा कहा जाता है, उसी से लफ्ज़ मसीह है। तो मसीह का मतलब भी वही है जो मुस्तफ़ा का है, यानी मुंतखब किया गया, अल्लाह ने अपने लिए इंतखाब कर लिया। इनके बारे में भी बिल्कुल यही लफ्ज़ कुरान में आया है कि हमने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, जैसे कि हम सूरह आले इमरान में पढ़ चुके हैं। तो फरमाया कि ये चश्मा जारी है और खजूर के तने से इस तरह खजूरें तुम्हारे दामन में आ जाएंगी। अल्लाह ताला जब अपना कोई मिशन किसी के सपुर्द करता है तो उसकी रहमत इस तरह शामिल हाल होती है। इसमें अल्लाह ताला ने मिशन सपुर्द किया तो फिर तो अल्लाह ताला ऐसे ही करते, यानी एक एक कदम पर वो अपने बंदे की रहनुमाई भी करते हैं, उसके मामलात भी खुद देखते हैं, उसके लिए आसानियां भी पैदा करते हैं, यही उनकी सुन्नत है। कोई बंदा अपने इज्तिहाद से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत का काम अपने ज़िम्मे ले लेता है, इसमें ज़ाहिर है कि फ़ैसला भी फ़र्द करता है, उसमें उसका ज़ौक, उसका रुझान, उसकी तबीयत का इक्तज़ा, बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, वो ख़ुद इंतखाब करता है। तो यहाँ पर ये तो नहीं है कि अल्लाह पर ज़िम्मेदारी आ गई, लेकिन अल्लाह की इनायत, अल्लाह का करम होता है कि इख़लास के साथ इस रास्ते को इख्तियार कर लिया जाए और इसके तकाज़े पूरे किए जाए, यानी अपने मामलात कभी इंसानों के सामने ना रखे जाएँ बल्कि हमेशा अपने रबी के सामने रखे जाए। तो यहाँ पर भी उसकी रहमत और इनायत मतवज्जे होती है। मतलब ये है कि उनके लिए वहाँ ये इहतमाम किया गया था। अल्लाह ताला जब अपना कोई मिशन किसी के सपुर्द करता है तो उसकी रहमत इसी तरह शामिल हाल होती है। चुनाचे खजूर के तने को हिलाने की हिदायत भी महज रहमत इलाही के जहूर का बहाना था, यानी वही चीज़ थी جیسے سیدنا موسیٰ سے کہا گیا کہ اس چٹان پر اپنی لٹھیا مارو، وہ لٹھیا کے مارنے سے چشمے نہیں پھوٹ نکلے، نہ ہلانے سے کھجور نے اپنے پھل گرا دیے ہیں، بلکہ اللہ ہی کے اذن سے یہ سب ہوا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جس عمر میں کھجور کے درخت کو پھل لگتا ہے، اس کے ہلانے کی قوت حضرت مریم کے بازو میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہلا سکتے، جب تنا اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور یہ محض ایک علامت بنتی ہے، تمام معجزات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب اہتمام اس پروردگار کی طرف سے ہوا، اور کھجور سے ان کو تازہ کھجوریں بھی مل گئیں، گویا کھانے کا اہتمام بھی ہے، پینے کا اہتمام بھی ہے، اور نشاط حاصل کرنے کا اہتمام بھی ہے۔ سارا اہتمام اسی جنگل میں یا اسی ویرانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب نتیجہ بیان کیا ہے، یعنی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے، تو کھاؤ پیو، یعنی اب یہ تم نے جو طبیعت پر آزردگی طاری کر رکھی ہے، اس کو دور کر دو۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی ہو، یہ اس کا دیا ہوا مشن ہے، یہ ذمہ داری اس نے تمہارے سپرد کی ہے۔ اس وقت تم کو ایک بڑے مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کھاؤ پیو، اور ابھی تمہاری آغوش پہ وہ بچہ ڈال دیا جائے گا کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، جس طرح کہ ایک ماں کو کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن نے فرمایا، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ دیکھیے کیسے ایک ایک مرحلے کی رہنمائی کی ہے۔ وہ وہاں بیٹھی ہیں، بستی سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی دشت و بیابا میں چلی گئی ہیں، وہاں سے نکل کے باہر کسی نخلستان میں ہے، امکان ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی گزرے، یعنی اگرچہ باہر ہیں لیکن اس کا امکان ہے۔ تو فرمایا، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پاس سے گزرتا ہوا کوئی شخص سوال کر سکتا ہے، کیا کر رہی ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو۔ تو فرمایا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ خاموشی کا روزہ رکھ لیا جاتا تھا، اور اس روزے میں جیسے کہ پیچھے بھی بیان ہوا، سیدنا زکریا نے بھی ایسے ہی اشارہ کیا تھا۔ یہ بھی واضح ہے کہ وہ اشارہ بھی عرف میں متعین ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور خاموشی کا روزہ ہے، تو وہ ایسے ہی اشارہ کرے گا تاکہ لوگ سمجھ لے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ تو اس میں جو پورا مدعا ہے وہ اشارے سے ادا کرنا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو لفظ قول سے ادا کیا ہے۔ اس کی پھر میں نے وضاحت کی ہے کہ اصل میں لفظ قولی آیا ہے عربی زبان میں، یہ جس طرح زبان سے کوئی بات کہنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کالا یا کہنا، یہ زبان سے کہا جائے اس کے لیے بھی بالکل موزوں لفظ ہے عربیت کی روح سے، اشارے سے کہا جائے اس کے لیے بھی، اور دل میں کہا جائے اس کے لیے بھی، یہ بالکل موزوں ہے۔ تو ہم تو وہاں اس لفظ کا اضافہ کریں گے کہ میں نے دل میں کہا، لیکن عربی زبان میں اس کی ضرورت نہیں، یہی اسلوب ہے۔ اور جب کوئی چیز عرف اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو منطقی نوعیت کے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ کوئی بات نہ کروں گی مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لو، اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قریب آ جائے، کوئی بات کرے، لوگوں کو جا کے بتائے، روزہ رکھ لو، اور کوئی تعرض کرے تو اس کو اس طریقے سے ٹال دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ جس حالت میں تھیں، یہود کی شریعت میں چپ کا روزہ اس حالت میں بھی رکھا جا سکتا تھا، یعنی ایک تو وہ روزہ ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں عبادت کے طور پر، لیکن خاموشی کا روزہ رکھ لینا، بس میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، میں نے اپنی زبان پر کفل لگا لیا ہے، تو یہ بھی ایک روزے کی صورت تھی. اسفار یہود سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو بائبل ہے، تالمود ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، اس طرح کے روزے بھی رکھے جاتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور سیدنا مسیح کی پیدائش ہو گئی. اب قرآن اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ فاتت بہی قومہ، اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے، تحملہو، اپنے لوگوں کے پاس آئی. یہی ہدایت کی گئی ہوگی کہ بچہ ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اہتمام کیا تھا اس سب سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، بچے کو پاک صاف کرو، اور اب لے کے بستی میں چلی جاؤ، کوئی اب پریشان ہونے کی بات نہیں. اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لی ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی. یہ دیکھیے پھر ایک ابتلاء کا بڑا مرحلہ ہے. اس میں ان سے کیا کہا گیا، کیا ہمت کر کے وہ لوگوں کے پاس آئیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہو سکتی ہے. بندے کے لیے اس طرح کی امتحان سے یا آزمائش سے گزرنا آسان نہیں ہوتا. بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی. اب آئی تو وہی ہوا جو انسانی معاملات میں ہوتا ہے. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی. اب یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہوئی ہے یا اسی طرح بچہ پیدا ہوا ہے تو اس رد عمل کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں اس کا ہو سکتا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو نہیں معلوم تو جواب میں کہہ دیتی. انہوں نے دیکھا تو کہا مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے مرا سوئن و ما کان تمو کے بغیہ، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. کیا کر لائی ہوئی، کیا چیز ہے. تو یہ قوم کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے جس بستی میں وہ تھیں وہاں یہ رد عمل ہوا. جمع ہو گئے ہوں گے لوگ سب کے سب. اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہیں، لوگ جمع ہو گئے. تو یہاں پر جو یہ ہارون کی بہن کہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں میں نے حاشیہ لکھا ہے سیدہ بنی ہارون میں سے تھی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، انہی کے خاندان سے تھیں. سیدہ بنی ہارون میں سے تھیں. قدیم قبائلی زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے کہ کسی شخص کو قبیلے کے جد اعلیٰ کی نسبت سے مخاطب کیا جائے. یہ عربی زبان میں بہت ہے، یعنی جب ایک قبیلے کے جد سے قبیلے کا نام پڑ جاتا ہے، جیسے کہ عرب قبیلے ہیں، تو بعض اوقات کئی صدیوں کے بعد بھی اس شخص کو اسی حوالے سے پکارتے تھے. مثلا عربی زبان میں قبیلہ مضر کے آدمی کو یا اخا مضر کہہ کر بلاتے ہیں. یعنی قبیلے کا جد امجد تو کہیں صدیوں پہلے تھا لیکن اسی طرح بلا لیتے ہیں. یہی معاملہ دوسرے قبیلوں کا ہے. ہمارے نزدیک یہاں یہی معنی مراد ہے، اس لیے کہ ملامت کے موقع پر یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کیا ہے ہارون کے مقدس خاندان کی لڑکی. یعنی اس میں خاص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ خاندان بڑا مقدس ہے، معبد کی خدمت اس کے سپرد ہے. ایک لحاظ سے کہیے تو گویا کاہنوں کا خاندان ہے، وہی لوگ ہیں جو عبادات میں تمام رسوم ادا کرتے ہیں، ہیکل کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ہیکل میں خاص مقام تھا وہاں تک جانے کا حق بھی انہی لوگوں کا تھا. مریم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو لہٰذا اس کا حوالہ دے کر جیسے کسی کو شرم دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اب اس کے جواب میں عام حالات میں تو آدمی اپنا کوئی عذر پیش کرے گا، بتائے گا، اور جو لوگ اپنے مضامین قرآن کے منہ میں ڈالتے ہیں ان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ بہترین موقع تھا کہ اس میں وہ بتا دیتی کہ میری تو فلاں سے شادی ہوئی ہوئی ہے. نہیں، فاشارت الہ، مریم نے کوئی جواب خود نہیں دیا. دیکھیے ایک سطر پہلے فاتت بہی قومہ تحملہ، बच्चा पैदा हो गया, वो उसको उठाए हुए, गोद में लिए हुए अपने लोगों के पास आई हैं। आगे से ये रद्द अमल आया, उस रद्द अमल पर फा की ताकीब से कहा है फा अशारत इलैह है, तो मरियम ने ख़ुद कोई जवाब देने के बजाय बच्चे की तरफ इशारा कर, जाहिर है कि ये भी अल्लाह ताला के इमा से हुआ। उसने जवाब में बच्चों एक बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी इशारा गोया ये था कि मुझे कोई जवाब नहीं देना, यही बताएं। उसने जवाब में बच्चे की तरफ इशारा किया कि वही बताएगा। ये जो इशारा किया है, ज़ाहिर है कुरान का ख़ास उसलूब है, वो इजमाल से बात बयान करता जाता है, इसलिए इसकी वजाहत की ज़रूरत है। चुनाचे मैंने लिखा है कि उन्हें गालिबन बता दिया गया था कि वो खामोश रहेंगे। ज़ाहिर है जब वो वहाँ से आई हैं तो फरिश्तों के ज़रिए से जो उनके गिरदो पेश में थे, सब मामलात की निगरानी कर रहे थे, उन्हें बता दिया गया था कि वो खामोश रहेंगी और नौ मौलूद यानी जो बच्चा पैदा हुआ है और नौ मौलूद सब तोहमतों का जवाब खुद देगा, यानी वो बच्चा ही अल्लाह ताला की तरफ से जवाब देगा और उनकी पाक दामनी और अपनी वजाहत की शहादत सबके सामने पेश कर देगा, यानी उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी सब मामलात अल्लाह ताला ने खुद देखे हैं, उनके लिए जगह का इंतखाब खुद किया है, वो अल्लाह ही के ईमा से वहाँ गई हैं, वहाँ जाने के बाद भी उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया है, उनके लिए खजूरों का बंदोबस्त किया गया है, ये सब मामलात अल्लाह ने किए हैं, अब तोहमत के इजाले का बंदोबस्त भी वही करेगा। उन्हें गालिबन बता दिया गया था कि वो खामोश रहेंगी और नौ मौलूद सब तोहमतों का जवाब खुद देगा और उनकी पाक दामनी और अपनी वजाहत की शहादत सबके सामने पेश कर देगा। ज़ाहिर है कि इससे मौसर तरीका कोई नहीं हो सकता। जिस तरह उनकी पैदाइश मौजज़ाना थी, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी माँ को तोहमतों से महफूज कर देने के लिए भी उन्हीं की ज़ात एक मौजज़ा बन गई। वो मुतमिन रहें, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उनके हक़ में एक ऐसी ज़ुबान खोलने वाला है जो सब की ज़ुबानें बंद कर देगी। उसने अगर उन्हें ऐसे गैर मामूली इम्तहान में डाला है तो उनके लिए पूरी इज्जत और सुरखरुई के साथ उससे निकलने का सामान भी वही करेगा और ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया कि इस तरह से तुम्हारी बरात हो जाएगी, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ और आगे इसकी मज़ीद तफसीलात आएंगी कि सैयदना मसीह को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए और बनी इसराइल के बाद फिर पूरी दुनिया के लिए क़यामत की निशानी बना दी है। किस तरह बनाया है उस पर बात हो चुकी है। तो बहरहाल जब उन्होंने इशारा किया और बच्चे से ये चाहा कि वो जवाब दे, लोगों ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा, कालू कैफ नुकल्लिम मन कान फिल महद सबिया, लोगों ने कहा हम उससे क्या बात करें जो गोद में पड़ा हुआ एक बच्चा है, यानी क्या कह रही है, बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, उससे पूछे नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या संगीन हरकत करके आ गई हो, बस्ती में एक बच्चा उठा लाई हो दरा हाले के, ना तुम्हारा निकाह हुआ ना किसी मर्द ने तुम्हें बलाहिर छुआ, तुम एक ख़ानदान अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, ये क्या तुमने किया है। तो लोग चीख उठे, उन्होंने कहा ये क्या बात कर रही है, गोद में पड़े हुए बच्चे से अब हम बात करेंगे। कि अचानक बच्चा बोल उठा, काल, तब मसीह ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, यानी इस दुनिया में हम सब इंसान अल्लाह ही के बंदे हैं। पहला जुमला जो उनकी ज़ुबान से निकला वो ये था कि मेरी इस गैर मामूली पैदाइश, फिर गैर मामूली पैदाइश के बाद ये गैर मामूली शहादत जो मैं अब दे रहा हूँ, इसको देखकर कोई ये ख्याल ना करे कि मैं कोई आसमानी मखलूक बन गया हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इस जुमले से उन्होंने बात शुरू की है। इसके बाद ये पूरी बात ही एक बड़ी गैर मामूली तकरीर है जो मुख्तसर सी है, एक बच्चे ने की है, कुरान ने उसका ख़ुलासा कर दिया है, लफ्ज़ लफ्ज़ उसका बड़ा ईमान अफरोज़ है। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, اب ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے. اقول و قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.